الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. گناہوں کی چار قسمیں ہیں، ظاہری، باطنی، جن کا اس آیت میں ذکر ہے، چھوٹے اور بڑے، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ. یہ چار قسم کے گناہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام ظاہری گناہوں کو، تمام باطنی گناہوں کو چھوڑو، اور جو لوگ اس سے باز نہیں آئیں گے ان کو اس کا بدلہ ملے گا، اور بدلہ بہت سخت ہوگا. اگر توبہ نہیں کی، گناہوں سے توبہ نہیں کی، تو اس کا بدلہ بہت سخت ہوگا. ان بخش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اسی لیے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا، یا عائشہ ایاکی و محقرات الذنوب، اے عائشہ دیکھو خاص طور پر ان گناہوں سے بچنا جن کو لوگ چھوٹا سمجھ کے کر گزرتے ہیں. چھوٹا سمجھ کے، او بھائی یہ تو کچھ نہیں ہے، بس کر گزرتے ہیں. ان گناہوں سے زیادہ پرہیز کرنا. فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بارے میں مواخذہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا مواخذہ ہوگا، لوگ چھوٹا سمجھ کے کر گزرتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی گناہ کرتے 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 جہنم کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے. مثال دی آپ نے، ایک آدمی گناہ کرتے 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 جہنم کے کنارے پر پہنچ گیا. آخری وقت میں ایک وقت آتا ہے کہ اس کی زبان سے کچھ ایسی بات نکلتی ہے خیر کی، اچھی بات، جس کو وہ کوئی خاص اہمیت بھی نہیں دیتا، لیکن وہ بات خیر کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں. اور ایک آدمی نیکیاں کرتے 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 جنت کے کنارے پہنچ جاتا ہے، جنت کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کے زبان سے ایسی بات نکلتی ہے برائی کی، جس کو وہ کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا مستحق بنا دیتے ہیں. یہ تو اس دن پتا چلے گا، یہ آیت سمجھ میں آئے گی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، خیر ذرہ برابر خیر کا عمل کیا ہوگا. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، حضرت والا فرماتے تھے پتا ہے تمہیں یہ ذرہ برابر ہے کیا، اگر دھوپ کے وقت میں روشن دان کھولا جائے اور روشن دان سے دھوپ آ رہی ہو کمرے میں، دھوپ کی شعائیں کمرے میں آ رہی ہوں روشن دان سے ہو کر، تو غور کرنے پہ پتہ چلے گا اس دھوپ کی شعاؤں میں چھوٹے چھوٹے سے ذرات اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے سے ذرات. فرمایا یہ ہے ذرہ، یہ ذرہ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر اگر کسی نے نیک عمل کیا ہوگا اس کا بھی فائدہ اس کو پہنچے گا, وہ دیکھ لے گا. ذرہ برابر برا عمل کسی نے کیا ہوگا اس کا بھی نقصان اس کو پہنچے گا, وہ بھی دیکھ لے گا. یہ تو وہاں سمجھ میں آئے گا. ایک ذرے سے حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ تعالی میری امت کے لوگوں کی اس بات پر بھی مغفرت فرمائیں گے کہ جا رہے تھے کوئی راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ملی تو پیر کی ٹھوکر سے ایک طرف کر دیا اس کو کہ کہیں دوسروں کو تکلیف نہ ہو, اس پر بھی مغفرت ہو جائے گی. مغفرت کے لیے یہ بھی کافی ہے, معلوم ہوا مغفرت کے لیے اتنا عمل بھی کافی ہے. اگر اللہ مغفرت پر آ جائیں, اسی کو بہانہ بنا کے مغفرت فرمائیں گے اور جہنم میں ڈالیں گے میری امت کے لوگوں کو کہ تھوک پھینک دے کوئی اور دبائے نہیں اس تھوک کو, بلغم پھینک دیا تھوک. آج کل وہ پان کی پی گئے بلغم پھینک دیتے ہیں, نسوار پھینک دیتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں کرتے. لوگوں کو برا لگا, تکلیف ہوئی دیکھ کر کہ یہ کیا ہے, یہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ایسے طلبہ کو بہت زیادہ ڈانٹتے تھے جو بیت الخلاء میں جا کر اور جب اس فراغت کے بعد اچھی طرح بیت الخلاء کو صاف نہیں کرتے کہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. فرمایا یہ بھی ایذاء مسلم ہے, ایذاء مسلم تکلیف پہنچانا ہے مسلمان کو. اور فرمایا کہنے کی بات تو نہیں ہے مگر میں کہتا ہوں, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہنے کی بات تو نہیں ہے مگر میں کہتا ہوں کہ فراغت کے دوران اس وقت بھی میں وقت کو ضائع نہیں کرتا, میں لوٹے کو دھو لیتا ہوں آس پاس کی جگہ کو اور صفائی کر لیتا ہوں, میں وقت ضائع وہاں بھی وقت ضائع نہیں کرتا, کام کر لیتا ہوں. یہ ہم لوگوں کے سبق کے لیے فرمایا کہ ہم چھوٹے لوگ کچھ سیکھیں تو صحیح اپنے بڑوں سے. تو تکلیف یہ وہ اعمال ہیں جن کو ہم سمجھتے نہیں, کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہی اعمال جہنم میں لے جانے کا باعث ہوں گے, بس بن سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ جہنم کا فیصلہ ہو جائے, اللہ بچائے. تو اس لیے فرمایا ایاکی و محقرات الذنوب, اے عائشہ ان گناہوں سے بہت زیادہ بچنا جن کو لوگ چھوٹا سمجھ کے کر گزرتے ہیں. یار یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, گناہ ہی نہیں سمجھتے. فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا, اللہ کے ہاں ان کا مواخذہ ہوگا. زبان سے کچھ کہہ دیا, کوئی وہ امام طبرانی نے اپنی سند سے, موجہ میں طبرانی ان کی کتاب ہے, حدیث کی مشہور کتاب ہے موجہ میں طبرانی, اپنی سند سے یہ واقعہ بیان کیا انہوں نے. فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دفعہ اپنے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جا رہے تھے اور ہمیں کچھ دیر ہو گئی تھی, اس لیے ہم تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے. ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص تھا جو عالم نہیں تھا لیکن علم کی اس کے دل میں کوئی قدر و قیمت بھی نہیں تھی, اور اس نے کہیں سے یہ حدیث سن رکھی ہوگی کہ ان الملائکۃ لا تضع اجنحتها, کہ جو طالب علم نکلتا ہے علم کے لیے تو ملائکہ اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں, یہ کہیں سے سنا ہوگا اس نے. تو کہنے لگا یہ تیز تیز قدم اٹھا رہے ہو, آہستہ رکھو, اور کچھ مزاحن طنز کیا اس نے اس حدیث کے بارے میں. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی وقت دیکھا کہ وہ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا, وہ چل رہا تھا ہمارے ساتھ کھڑا رہ گیا. تو اور تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا کہ اس کی ٹانگیں یکدم سوکھ گئیں, بالکل پتلی پتلی ہو گئیں, اور وہ وہیں کھڑے کھڑے اپنی جگہ پہ پھر گر بھی گیا, پھر اٹھ نہیں سکا وہ. اب بتائیے نقد سزا مل جاتی ہے بعض اوقات, کہ ایک ایسی بات نکلی زبان سے جس کی طنز کیا تھا اس نے حدیث کے بارے میں, ایسی سزا اس کو عین وقت پر ملی کہ لوگوں کے لیے عبرت ہو گئی. بعض اوقات اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ یہ جو معمولی بات سمجھ کر زبان سے کہہ دی جائے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ان گناہوں سے بہت زیادہ بچو جو جس کو لوگ اہمیت ہی نہیں دیتے کہ کوئی بات نہیں، تھوک پھینک دیا، گندگی پھینک دی، غلاظت پھینک دی، کوڑا پھینک دیا، کہیں ایسی جگہ تکلیف ہو رہی یا کوئی اور بات زبان سے نکال دی جو بظاہر اپنے زام میں چھوٹی سی بات ہوگی لیکن وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم لوگ تو چھوٹا سمجھتے ہو، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہاں ان کی کتاب ہے، ویسے تو احیاء العلوم ان کی مشہور کتاب ہے احیاء العلوم، لیکن بہت ساری کتابیں وہ کثیر التصانیف لوگوں میں شمار ہوتے ہیں امت کے. ایک کتاب ان کی منہاج العابدین بھی ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک شخص کرائے کے مکان میں رہتا تھا، مکان اس کا کرائے کا تھا، اس نے خط لکھا. پہلے خط لکھتے تھے روشنائی وغیرہ سے، بھائی اس کو بند کر لیں، اس کو بند کر لیں، اور یہ میوزک ہے، میوزک تو جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو خط لکھا اس نے، خط ویسے لکھا جاتا تھا سرکنڈوں کے قلم سے. تو اس کے بعد اس کو مٹی سے سکھایا جاتا تھا، مٹی ڈال دی جاتی تھی تاکہ وہ سوکھ جائے، خشک ہو جائے. اور حدیث میں بھی آتا ہے، لیکن یہ حدیث، یہ روایت ضعیف روایت ہے. ایک روایت ترمذی میں ہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا كتب احدكم كتابا فليتربه فانه انجح للحاجه، یہ الفاظ ہیں، لیکن یہ اس کو امام ترمذی نے بھی اس کو منکر قرار دیا ہے. تو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی خط لکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے خط پر تھوڑی سی مٹی ڈال لے، فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ، تو یہ جو خط لکھا گیا ہے جس حاجت کے لیے، اس حاجت کے پورا ہونے میں یہ خط بہت مفید ہوگا، یہ عمل بہت مفید ہوگا. تو بہرحال فضائل میں ضعیف روایت معتبر ہوتی ہے، مسائل میں نہیں ہوتی. کوئی اگر ڈال لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو ویسے بھی پچھلے زمانوں میں روشنائی کو خشک کیا جاتا تھا مٹی سے. تو اس نے، یہ کرائے کا گھر تھا، کچے گھر ہوتے تھے اس وقت، اس نے سوچا کہ یہ مٹی دیوار سے لے لوں. تو پھر خیال آیا کہ یہ تو کرائے کا گھر ہے اور یہ دیوار عیبدار ہو جائے گی، میں اس سے مٹی کھرچ لوں گا. لیکن اگلے ہی لمحے اس نے سوچا کہ تھوڑی سی تو مٹی ہوگی، تھوڑی سی تو ہوگی مٹی، اس سے کیا ہوتا ہے. لہذا اس نے پہلے جو خیال آیا تھا اس کو رد کر کے پھر اس نے مٹی اس میں ڈالی خشک کرنے کے لیے. جب اس نے ایسا کیا تو آواز آئی ہاتف کی طرف سے، یعنی غیب سے آواز آئی کہ جس چیز کو تم نے معمولی سمجھا ہے کل اس کا بڑا طویل حساب ہوگا. جس چیز کو تم نے معمولی سمجھ کے کر لیا، کل جو حساب ہوگا وہ بڑا طویل ہوگا اس کا. بس معمولی سمجھ لیا کہ جی یہ گناہ، معمولی سمجھنے سے صغیرہ بھی صغیرہ نہیں رہتا، کیونکہ وہ نافرمانی بڑے کی ہے. صغیرہ ہے لیکن نافرمانی تو بڑے کی ہے اللہ تعالی کی. لہذا چھوٹ یہ فرمایا گیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ باطنی گناہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ باطن کا گناہ ہو گیا تھا مجھ سے. وہ گناہ کیا ہوا تھا؟ خود بتایا انہوں نے، گناہ یہ ہوا تھا کہ ایک آدمی بڑے خشوع خضوع سے رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا مسجد میں. میں نے دل میں سوچا یہ ریاکار ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 مہینے تک تہجد سے محروم رہا، 6 مہینے تک تہجد سے محروم رہا. یہ سمجھنے، یہ ریاکار ہے. ایسی بات جس کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتے ہم. تو ہو گیا ہو گیا, پتہ نہیں کیا کیا زبان سے نکال دیتے ہیں اور کیا کیا سوچ لیتے ہیں. نہ ہم نے اپنی زبان پہ کوئی پابندی لگائی ہے, نہ اپنی سوچوں پہ کوئی پابندی لگائی ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے. حضرت کی دو بیویاں تھیں, اور یہ یاد رکھیے گا, کسی نے کہہ دیا حضرت آپ تو بڑے آدمی ہیں, امت کے بڑے ہیں, آپ نے تو دو شادیاں کر کے دروازہ کھول دیا, کیا کہتے ہیں, تعدد ازدواج کا دروازہ کھول دیا. فرمایا دروازہ کھولا نہیں, بند کیا ہے. تم میرے انصاف کو دیکھو, انصاف دیکھو. حضرت کا انصاف یہ تھا کہ ایک گھڑی دیکھ کر ایک گھر میں بیٹھتے تھے, دوسرے گھر میں بھی اتنے ہی بیٹھتے تھے, اور جتنا پھل سبزی وغیرہ جو سامان کپڑا جو کچھ بھی آتا تھا, جیسا آتا تھا ویسے دونوں گھروں میں آدھا آدھا تقسیم ہوتا تھا. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی جو کر رہے ہیں اور جو اس کی ترغیب دے رہے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے. کبھی آپ سمجھیں وہ غلط ہیں, وہ غلط وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے. تو حضرت کی دو بیویاں تھیں, تو فرمایا کہ وہ میں کبھی کبھی سوچ میرے دل میں یہ آتا ہے کہ یہ بیویاں بھی نہ ہوتی تو ان کو جو میں وقت دینا پڑتا ہے یہ بھی میں دین کے کام میں لگاتا. کبھی کبھی یہ وسوسہ آ جاتا ہے, یہ خیال آ جاتا ہے, خود بخود آ جاتا ہے کہ یہ دو بیویاں بھی نہ ہوتی تو میں ان کو جو وقت مجھے ملتا ہے وہ میں وہ سارا کا سارا دین میں ہی لگاتا. تو فرمایا کہ میں اس وقت بتکلف ان دونوں کے لیے دل ہی دل میں دعائیں کرتا ہوں ان کی درازی عمر کے لیے, ان کی صحت کے لیے, کیونکہ خیالات کے بھی اثرات ہوتے ہیں, خیالات کے بھی اثرات ہوتے ہیں. ہم تو کچھ سمجھتے ہی نہیں, جو چاہ سوچ لیا, جو چاہ دل سے نکال, زبان سے نکال دیا. وہ حضرت کے شاگردوں میں سے تھے جنہوں نے بہشتی زیور کا یہ جو طبی نسخے ہیں, حکیمی نسخے, ان کا حصہ لکھا ہے. نام یاد نہیں آ رہا مجھے, اور وہ حضرت کے شاگردوں میں سے ہیں. تو جب حضرت آخری عمر میں بیمار تھے تو ایک حکیم صاحب جو بڑے حاذق تھے ان کے پاس حضرت کا قارورہ لے جایا گیا. تو انہوں نے قارورے کو دیکھ کر یہ کہا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قارورے کو دیکھ کر یہ کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ یہ شخص زندہ کیسے ہے. یہ الفاظ نکلے. تو انہوں نے آ کر, ان کے یہ جو حضرت کے شاگرد تھے, انہوں نے آ کر بے آئینی یہ الفاظ حضرت سے نقل کر دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا بیوقوف تم یہ الفاظ کہہ رہے ہو, جاؤ واپس جاؤ اور تھوڑے راستے پہ جا کے واپس آؤ, پھر مجھے سلام کرو اور پھر کہو کہ حکیم صاحب کہہ رہے ہیں جی بہت جلد صحیح ہو جائیں گے, کوئی فکر کی بات نہیں. تو انہوں نے طالب علمانہ اشکال کیا کہ حضرت میں تو خود سن کر آیا ہوں, اب ان سے میں نے خود یہ الفاظ سنے, اب آپ مجھ سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم جاؤ اور آ کر یہ الفاظ کہو تو اس سے کیا فرق پڑے گا. حضرت نے فرمایا, ڈانٹا پھر ان کو, بے وقوف جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو, چپ رہو, جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو, جاؤ تھوڑے راستے پہ جا کے پھر واپس آؤ اور پھر کہو کہ حکیم صاحب کو قارورہ دکھایا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کوئی فکر کی بات نہیں بہت جلدی صحیح ہو جائیں گے. انہوں نے آ کر پھر یہ بات کہی اور لکھا ہے کہ حضرت کی طبیعت میں نشاط پیدا ہوا اس سے. تو الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں, سوچنے کے اثرات ہوتے ہیں, نظر کے اثرات ہوتے ہیں. یہ ایسی تھوڑی فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ان نظر یدخل الجمل القدر, یہ نظر ایسی چیز ہے جو وہ جو ہے اس کو اونٹ کو دیکھتی میں پہنچا دیتی ہے, والانسان القبر اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. نظر لگ جاتی ہے. قبر میں پہنچ گیا جیتا جاگتا صحیح انسان صحت مند انسان, نظر ایسی لگی کہ مر گیا, قبر میں پہنچ گیا. اونٹ کو نظر لگ گئی وہ دیکھتی میں پہنچ گیا, یعنی اب اس کا گوشت پکا کے کھایا جا رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر اونٹ کے ساتھ یہی ہو. جس اونٹ کو نہار کیا جا رہا ہو اس کو نظر ہی لگی ہو, ضروری نہیں, لیکن ہوتا ہے ایسا. تو ہم تو دیکھ لیتے ہیں واہ 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 کیا اچھی چیز ہے, بس نظر لگائی. حالانکہ اس کا بھی عمل ہے شریعت میں کہ نظر بد سے اپنی نظر سے بچانا ہو کسی کو برے اثرات سے, تو یہ دعا پڑھو, ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. یہ پوری دعا یوں ہے, ما شاء الله لا قوه الا بالله. یہ پڑھ لیا جائے کسی اچھی چیز کو دیکھ کر, کسی خوبصورت بچے کو دیکھ کر, بچوں کو نظر زیادہ لگتی ہے, یا کسی کو دیکھ کر, کسی مکان کو دیکھ کر, کسی گاڑی کو دیکھ کر, کوئی اچھی چیز نظر بد سے بچانے کے لیے یہ پڑھنا چاہیے. ہم نہیں کرتے ایسا اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں. بعض اوقات اس سے بہت سخت نقصان ہوتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں. اسی لیے مسئلہ لکھا ہے فقہا نے, مسئلہ لکھا ہے. بعض لوگوں کی نظر بہت تیز ہوتی ہے. وہاں ہندوستان میں کوئی غالباً شاہجہاں نے کوئی جو وہ بنوا رہا تھا, وہ چاروں طرف جیسے آج کل چادر وغیرہ تان دیتے ہیں تو چادر وغیرہ لگا دی گئی لوگ, اور چوک پر کام ہو رہا تھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہو کیا رہا ہے. سب گزرتے تھے وہاں سے, چوک پر تھا وہ سارا کام ہو رہا تھا, چادریں لگا دی گئی تھی, پردے لگا دیے گئے تھے. جب وہ کام پورا ہو گیا تو چادریں ہٹائی گئیں تو سفید پتھر کا ہاتھی تھا وہ, سفید پتھر کا ہاتھی. اب پتھر کا ہاتھی جس کو تراش کر بنایا گیا ہو, آپ اندازہ لگا لیں پتھر کتنا مضبوط ہوگا. تو اب جب وہ کھول دیا گیا لوگوں کے لیے تو وہ بہت خوبصورت تھا, لوگ دیکھنے کے لیے آنے لگے. تو ایک عورت آئی جس کی نظر بہت تیز تھی, اس نے کہا ہو اتنا خوبصورت ہاتھی. بس اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک ہاتھی کا ایک ٹکڑا ادھر گرا, ایک ادھر گرا, پتھر کا ہاتھی. فقہا نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ جن لوگوں کی نظر ایسی ہو, ایسی تیز نظر ہو, ان لوگ حاکم وقت کو چاہیے کہ ان کو اپنے گھر میں رکھیں, باہر نہیں نکلو. تم باہر نکلنے پہ پابندی لگانی چاہیے, مسئلہ لکھا ہے اور اس کو ماننا پڑے گا. یہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مسئلہ کیوں لکھا فقہا نے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بس یہ کوئی معمولی بات ہے. اب کون ہے جو ان دعاؤں کا اہتمام کرے, کون ہے ماشاء اللہ؟ وہ آپ مکانوں پہ دیکھتے ہیں اتنا آدھا لکھا ہوتا ہے ماشاء اللہ, بس پورا یوں ہے. پورا پڑھو بھائی, پورا پڑھنا چاہیے, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ پورا پڑھنا چاہیے. لیکن لوگ وہاں لکھا ہوا تھا ماشاء اللہ, اس کو دیکھ کے بھی نہیں پڑھتے, پڑھتا نہیں ہے کوئی, نقصان ہوتا ہے اس کا. ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے کہ بھائی ہم اپنی نظر سے, اپنی سوچ سے, اپنی زبان سے, نہ جانے دوسروں کو, اپنے اعمال سے, افعال سے, نہ جانے کیا کیا دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور ہمیں اس بات کی کا احساس نہیں ہوتا. لہذا جو شریعت کے احکامات ہیں, اللہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں ہیں, ان پر چلنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے, عافیت ہی عافیت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بخاری شریف میں موجود ہے, فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو اعمال کر رہے ہو آج کل, یہ انہوں نے اس وقت فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد. روایات میں آتا ہے ان کی عمر بھی بہت طویل ہوئی, 102 سال کی عمر تھی, اور انہوں نے اپنی کئی پشتوں کو, اپنے کئی اولادوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں، خدمت کی انہوں نے 10 سال. ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو ایک ایسی عمر میں، جس عمر میں ماں باپ بچے کا مستقبل سوچتے ہیں کہ اس کو کیا بنانا ہے، ایسی عمر میں وہ حضور کے حوالے کر گئے ہیں، یہ میرا چھوٹا سا بچہ حضور کی خدمت کرے گا. تو انہوں نے تو خدمت کے لیے رکھا، لیکن حضرت انس کیا فرماتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں اتنے کام میں نے نہیں کیے حضور کے جتنے کام حضور نے میرے کر دیے. یہ حضرت انس کے الفاظ ہیں، اتنے کام 10 سالوں میں، مجھے تو خادم کے طور پہ میری ماں چھوڑ کر گئی تھی حضور کے پاس، لیکن جتنے کام حضور میں نے نہیں کیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اتنے میں نے نہیں کیے جتنے حضور نے میرے کام کر دیے. اور کسی بات کسی کام کے کرنے پہ یوں نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، اور کسی کام کے نہ کرنے پہ یوں نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. 10 سالوں میں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، چند ایک دن کی بات تھوڑی ہے. 10 سالوں میں کسی کام کے کرنے پہ، کر لینے پہ یہ نہیں فرمایا کیوں کیا تم نے یہ کام، اور کسی کام کے نہ کرنے پہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر انہیں دعائیں بھی خوب دیں. اور اچھا اس پر یہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور نے مجھے کسی کام سے بھیجا، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، یہ خود بھی بچے تھے، میں کھیلنے کے لیے کھڑا، دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. یہاں تک کہ اتنا ماہ ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا وقت کے گزرنے کا، ادھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا انتظار فرماتے رہے اور خود نکلے میری تلاش میں. اور جب تلاش میں نکلے تو مجھے دیکھا کہ میں بچوں کا کھیل دیکھ رہا ہوں. آپ نے میرا کان پکڑا، کان پکڑ کے فرمایا، میں نے تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام کر لیا؟ ارے یہ نہیں فرمایا وہ کام کیوں نہیں کیا، فرمایا جس کام کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا وہ کام کر لیا. نرمی سے، شفقت سے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا. اسی لیے تو حضرت انس نے فرمایا کسی کام کے نہ کرنے پہ یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا، اور کرنے پہ یہ نہیں فرمایا کیوں کیا. رزق میں ایسی برکت فرماتے ہیں، اوروں کے باغات میں ایک پھل آتا تھا سال میں، ایک فصل آتی تھی، حضور کی دعا کی برکت سے حضور نے انہیں دعائیں دی خوب، اس کی برکت سے میرے باغ میں 2 فصلیں آتی تھیں، اور خوب بیٹے ہوئے، نرینا اولاد ہوئی، بہت سارے پشتوں کو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، عمر بھی خوب ہوئی 102 سال، اور نیکیوں کے ساتھ طویل عمری. طویل العمری بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ فرماتے ہیں، یعنی حضور کو قریب سے دیکھے ہوئے صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ تم لوگ جو عمل کر رہے ہو آج کل، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر ان کن لنعدها على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. تم لوگ جو آج کل عمل کر رہے ہو، یہ تمہاری نظروں میں یہ اعمال، یعنی برے اعمال، یہ بال سے زیادہ باریک ہیں. یعنی جیسے بال کو تم اہمیت نہیں دیتے، ہٹا دیتے ہو، اڑا دیتے ہو، یہ اعمال تو تمہاری نظر میں اس سے بھی زیادہ باریک ہیں. لیکن یہ سمجھ لو کہ ہم ایسے اعمال کو ہلاک کرنے والا شمار کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ہلاک کرنے والا شمار کرتے تھے، جن کو تم آج بال سے زیادہ تمہارے نزدیک باریک ہیں، تم کوئی اہمیت نہیں دیتے. اس لیے فرمایا کہ چھوٹے بڑے ظاہری باطنی تمام گناہوں سے بچو بھائی، اور جب گناہ ہو جائے تو توبہ میں آدمی دیر نہ لگائے، توبہ میں دیر نہ لگائے، یہ گناہ ہی تو ہے. او ہو، ایک شاعر کا یہ یاد آیا، شعر یاد آ گئے کہ شبِ پیش خدا بگریستم زار، مسلمانا چرا خورند و زارن، ندا آمد نمی دانی کے ہی فوم، دل دارن و محبوب نہ دارن. کیا شعر ہے، کیا بات کہی ہے. ایک شب کو میں نے روتے روتے اللہ تعالی سے یہ عرض کیا، یا اللہ یا اللہ، شبِ پیش خدا بگریستم زار، روتا رہا اور یہ بات کہتا رہا، مسلمانا چرا خوارند و زارن، مسلمان کیوں خوار ہیں، کیوں ان کی حالت زار ایسی ہے، کیوں ذلیل و خوار ہیں. تو آواز آئی اللہ تعالی کی طرف سے، ندا آمد نمی دانی کے ہی قوم، یہ سوالیہ جملہ ہے. آواز یہ آئی کہ تم نہیں جانتے کہ یہ قوم دلے دارن تو محبوب نہ دارن، یہ دل رکھتے ہیں، دل کے اندر محبوب نہیں رکھتے ہیں، دل رکھتے ہیں لیکن دل کے اندر محبوب، محبوب سے مراد اللہ تعالیٰ، دل کی مراد، دل کی غذا محبت ہے، محبوب نہیں رکھتے اپنے دل میں، دل رکھتے ہیں محبوب نہیں رکھتے ہیں، یہ ہے وجہ ساری. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مثال اسی بات کی مثال دیتے تھے کہ ایک بڑا بکسا ہے، چھوٹے بکسے میں اگر کوئی چیز بہت قیمتی موتی ہو اس کو چھوٹے بکسے میں رکھ کے بڑے بکسے میں رکھا جائے تاکہ اس کی حفاظت رہے، تو حضرت نے فرمایا کہ اس بڑے بکسے کی بھی حفاظت کی جائے گی، چھوٹا بکسا تو اپنی جگہ عام ہے، اس بڑے بکسے کی بھی اس وجہ سے حفاظت کی جائے گی کہ اس میں چھوٹا بکسا ہے جس کے اندر بہت قیمتی موتی ہے. پھر حضرت نے فرمایا، بس اس مثال کو سمجھ کر یہ سمجھو کہ یہ جو ہمارا جسم ہے نا، یہ بڑا بکسا ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا بکسا ہے، وہ ہے دل. اگر اس کے اس دل کے اندر، چھوٹے بکسے کے اندر اللہ کی محبت کا، تعلق کا، اللہ کی نسبت کا موتی ہوگا تو اس بڑے بکسے کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور اگر یہ موتی نہیں ہے تو یہ بڑا بکسا اس کو کاٹ کے رکھ دیا جائے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. یہ ہے وجہ، ذلت و خواری کی وجہ یہ ہے کہ اس دل کے اندر وہ ہے ہی نہیں، وہ موتی نہیں ہے، ایک چھوٹا بکسا جو دل ہے اس میں وہ موتی نہیں جو ہونا چاہیے، تو اس بڑے بکسے بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. جو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے ہماری پٹائی لگاتا ہے، جو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے ہماری پٹائی لگاتا ہے. اور ایک وہ وقت تھا، سلاطین مغلیہ بیٹھے ہوتے تھے سامنے، پہلی صف سلاطین مغلیہ ان کے وزراء کے لیے دہلی کی جامع مسجد میں ان کی ہوتی تھی، وزراء عمراء سلطنت بیٹھتے تھے اس وقت. یہ دہلی کی جو جامع مسجد ہے یہ بڑی عجیب و غریب مسجد ہے بھائی، پتہ نہیں یہ کب سے یہ مسجد کھڑی ہوئی ہے اور کیسے کیسے اولیاء اللہ کے، کیسے کیسے علماء کے اس میں سجدے ہوئے ہیں، اور کیسے کیسے علماء نے یہاں جمعہ پڑھایا ہے، نمازیں پڑھائی ہیں. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن جمعہ پڑھاتے ہوئے سلاطین مغلیہ کے سامنے یہ شعر پڑھا کہ دل دارم جواہر پا رہے عشق است تحویلش، کہ دارت زیر گردوں میر سامانے کے من داروں. یہ شعر پڑھا، دل دارم جواہر پا رہے عشق است تحویلش، کہ میں ایسا دل سلاطین مغلیہ کے سامنے، عمراء وزراء کے سامنے، کہ میں ایسا دل رکھتا ہوں اپنے سینے کے اندر جس میں اللہ کی محبت کے جواہر رکھے ہوئے ہیں، جواہر پا رہے عشق است تحویلش، اس کی تحویل میں، میرے دل کی تحویل میں ہے اللہ کے جواہر پا رہے موتی اللہ تعالی کی محبت کے. کہ دارت زیر گردوں میر سامانے کے من دارم، کون ہے جو آسمان کے نیچے مجھ سے زیادہ مالدار ہو؟ کون ہے جو آسمان کے نیچے مجھ سے زیادہ مالدار ہو؟ وزراء کے سامنے، عمراء کے سامنے، سلاطین مغلیہ کے سامنے یہ شعر پڑھنا، یہ کون ہے آسمان کے نیچے جو مجھ سے زیادہ مالدار ہو؟ یہ وہ موتی جو اس چھوٹے سے بکسے میں تھا، یہ اس کی برکت تھی. وہ ان کے وہ جو تھے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک دن کسی نے مسئلہ پوچھا ان سے کہ یہ ریشم کا لباس پہننا کیسا ہے، بالکل یہ حرام ہے، اور اس کو جو حلال سمجھتا ہوں اس کو قتل کر دینا چاہیے. ابھی فرمایا کہ دیکھو یہ مسئلہ، تم ابھی رک جاؤ، جمعے کے دن جب میں جمعہ پڑھا رہا ہوں دہلی کی جامع مسجد میں، یہ بھی جمعہ پڑھاتے تھے اپنے وقت میں، تم اس وقت کھڑے ہو کے پوچھنا خطبے کے وقت. خود فرمایا، اب وہ سارے سلاطین مغلیہ اور عمرا بیٹھے تھے، سب ریشم کا لباس پہننے والے، اور ریشم آج کل کا نہیں، جو کیڑے کا ہوتا ہے، جو کیڑے کی پیٹھ پر اگتا ہے، وہ انتہائی قیمتی لباس ہے. اور وہ دراصل پتہ ہے کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان دنیا میں سب سے بہترین مشروب وہ ہے شہد کا شربت، سب سے افضل بہترین مشروب ہے زمزم کے بعد. زمزم کی تو اہمیت اپنی جگہ ہے، اس کے بعد یہ سب سے افضل ہے، شہد ملا کے پانی میں پیا جائے، یہ بہترین مشروب ہے. فرمایا جو بہترین مشروب ہم پیتے ہیں، یہ شہد کی مکھی کا پخانہ ہے، فضلہ ہے. اور بہترین لباس جو سمجھ کر پہنا جاتا ہے ریشم، یہ تھوک ہے، لحاب ہے اس کیڑے کا. کیا حیثیت ہے اس کی؟ اس پہ اترانا کہ ہم بڑے ناز و نعمت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری پر اتر آنا بالکل غلط ہے. بہترین لباس یہ ہے اور بہترین مشروب یہ ہے. اللہ نے اس میں، اللہ کی شان ہے، شہد کی مکھی کے فضلے میں اللہ نے شفا رکھ دی، اور ایسی شفا رکھی ہے کہ آج سب ڈاکٹر، میرے ایک دوست ہیں، وہ ایک دفعہ مجھ سے ملاقات ہوئی تو ان کے یہاں وہ راڈ وغیرہ لگی ہوئی تھی دانتوں میں. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہ نہیں، یہ صبح میرے دانت ذرا کچھ وہ ترتیب سے نہیں تھے، تو اس کو سیٹ کرایا ڈاکٹر نے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ڈاکٹر نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ جب آپ رات کو سوئیں تو اپنے منہ میں شہد لے کر سویا کریں، اس سے آپ بہت جلد آپ کی تکلیف صحیح ہو جائے گی، یہ دانت وانت آپ کے بالکل صحیح ہو جائیں گے، شہد لے کر منہ میں سویا کریں. اور میں آج کل ایسے ہی کر رہا ہوں. میں نے کہا یہ تو میٹھی چیز ہے شہد، تو وہ تو ڈاکٹر لوگ تو کہتے ہیں میٹھی چیز تو اگر آپ نے کھائی بھی ہو تو آپ جلدی سے برش کر کے سوئیں خاص طور پہ. نہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ اینٹی بایوٹک ہے، اس سے جراثیم نہیں لگتے، بلکہ جو ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اب بتائیے، یہ ڈاکٹر آج کل اعتراف کرتے ہیں اس بات کا. تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا تو فرمایا، وہ جو جامع مسجد میں پوچھنا جب میں خطبے کے لیے کھڑا ہوں، تو وہ شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے یہی مسئلہ پوچھا. حضرت نے یہی مسئلہ بتا دیا کہ حرام ہے یہ ریشم کا لباس پہننا. اب عمراء، وزراء، سلاطین وہ سب بیٹھے ہوئے ریشم کا لباس پہن کے آتے تھے، پہنتے ہی ریشم کا لباس، عام طور پہ قیمتی لباس پہنتے تھے. ان کو کسی نے کان بھرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، یہ دیکھیے کیا کہہ دیا آپ کے سامنے. تو ان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا، ان کو گرفتار کر کے لاؤ. بادشاہ کا جو بیٹا تھا، مجھے یہاں نام یاد نہیں آ رہا، بہت مشہور بادشاہ ہے جو ہمارے سلاطین مغلیہ میں مشہور بادشاہ ہے، اس وقت مجھے نام یاد نہیں آ رہا. وہ بادشاہ کا جو بیٹا تھا وہ ملا جیون کا شاگرد تھا. ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا نام، ان کی کتابیں ہمارے یہاں بھی پڑھائی جاتی ہیں، یہ جو ہے نور الانوار ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، یہ ان کی کتاب ہے، اصول فقہ کی کتاب ہے، آج تک پڑھائی جا رہی ہے. تو وہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ تک جب بات پہنچی کہ آپ کو گرفتاری کے وارنٹ آپ کے جاری ہو گئے، فرمایا اچھا لانا ذرا ہمارا ہتھیار، لانا ذرا ہمارا ہتھیار، یہ الفاظ تھے. ہتھیار لایا گیا اور تفصیل نہیں بتائی دی، شاگرد سمجھ گیا کہ کیا ہتھیار ہے. ہتھیار سنیے، مسلح، پانی سے بھرا ہوا لوٹا اور مسواک، یہ الفاظ جب نکلے زبان سے تو لایا کیا گیا، لانا ذرا ہمارا ہتھیار، وہ ہتھیار یہ تھے، مسلح، پانی سے بھرا ہوا لوٹا وضو کے لیے اور مسواک. جب یہ منظر دیکھا ہے بادشاہ کے بیٹے نے تو جلدی سے گیا باپ کے پاس اپنے خدا کے پاس سے، ابا جان استاد محترم اس پہ بیٹھنے والے ہیں، بس وضو کر کے مسلح سے کھڑے ہونے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں یا جو بھی اللہ سے دعا مانگنے والے ہیں، اب آپ کی خیر نہیں ہے. اس نے کہا اچھا، وہ بھی اس کی طبیعت میں کچھ عادت تھی، سلامتی تھی، فوراً دوڑا ہوا آیا، معافی مانگی، حضرت معاف فرما دی مجھ سے غلطی ہوئی، معاف فرما دی، معافی مانگی، باقاعدہ معافی مانگی. یہ وہ چیز تھی جو دل کے اندر تھی. تو ندا آمد نبی دانی کے ای قوم، دل دارند و محبوب نہ دارند. آج ہمارا یہ حال ہے، یہ تعلق مع اللہ، یاد رکھیں تعلق مع اللہ، اللہ سے تعلق، ظاہری باطنی چھوٹے اور بڑے، ان چاروں قسم کے گناہوں سے بچنے سے پیدا ہوگا. ان چار قسم کے گناہوں سے بچنے سے پیدا ہوگا. ہرگز یہ مت سمجھیے گا کہ نیکیاں کرنا عام نہیں ہے، نیکیاں بھی اپنی جگہ بہت عام ہیں، لیکن ان سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ گناہوں سے بچے آدمی. ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے کہ کوئی آدمی خوب اچھی اچھی مقوی غذائیں کھاتا ہوں اور ساتھ میں زہر بھی کھا لے، سنکھیا بھی کھا لے. حضرت سنکھیا کا لفظ استعمال فرماتے تھے، سنکھیا ایک زہر ہوتا ہے، اس کا لفظ استعمال فرماتے تھے کہ سنکھیا بھی کھا لے تو کیا حال ہوگا اس کا، کیا یہ مقوی غذائیں اس کو بچا سکیں گی سنکھیا کے مضر اثرات سے؟ تو فرمایا نیکیاں آدمی کرتا رہے، شرعی پردہ نہیں ہے، اپنی خالہ زاد بہنوں سے، مامو زاد، چچا زاد، تایا زاد بہنوں سے، بھابھی سے، گھر میں بھابھی رہ رہی ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، شرعی پردہ نہیں ہے. اور اس کو کوئی بس رہتے رہتے، کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا تو کوئی، جیسے وہ بادشاہ کے محل میں ایک شہزادہ ہو، شہزادیوں کے ساتھ رہتا تھا، حکیم الامت فرماتے ہیں شہزادیوں کے ساتھ رہتے رہتے وہ بس پتہ نہیں کیا اس کی طبیعت میں ہے، وہ تغیر آیا کہ ایک دفعہ محل کے باغ میں سانپ نکل آیا تو شہزادیاں چیخیں گے، ارے کسی مرد کو بلاؤ سانپ کو مارے، کسی مرد کو بلاؤ، کسی مرد کو بلاؤ. تو یہ شہزادے بھی چیخ رہے ہیں کسی مرد کو بلاؤ، کسی مرد کو بلاؤ بھائی سانپ کو مارے. خیر وہ خادم آئے، ان کو سانپ کو مارا گیا. پھر ایک خادم نے چپکے سے پوچھ لیا، شہزادے میاں آپ بھی تو مرد ہیں، آپ بھی آواز لگا رہے ہیں کسی مرد کو بلاؤ، اور اچھے خاصے جوان ہیں، اٹھے کٹے ہیں، آپ بھی آواز لگا رہے ہیں مرد کو بلاؤ. ارے وہ میں بھول گیا تھا، مجھے یاد نہیں رہا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے، گناہ کا ماحول، گناہ کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا گناہ کا، احساس ہی نہیں ہوتا. اب وہ شرعی پردہ نہیں ہے تو نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. بعض لوگ اپنی خالہ زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد وغیرہ سے پردہ کر لیتے ہیں، لیکن اپنی چچی سے یہ سوچ کر یا مومانی سے یہ سوچ کر پردہ نہیں کرتے کہ یہ تو بہت بڑی عمر کی ہیں اور انہوں نے تو ہمیں، ہم سے تو بہت بڑی ہیں، انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا بھی ہے، گود میں اٹھایا بھی ہے. یہ سوچ کر وہاں پردہ نہیں ہوتا. تو وہاں خالہ ذات مامو ذات پھوپھی ذات سے تو بچ گئے, بھابھی سے بھی بچ گئے, یہاں آ کے شیطان ان کو مار دیتا ہے کہ چل جی یہ چچی اور مومانی تو ہے, یہ تو تم سے عمر میں بہت بڑی ہیں. ارے بھائی کچھ بھی ہو مسئلہ تو شریعت کا یہی ہے. حکیم الامت کے جو بھانجے تھے یعنی ان کے کیا کہنا چاہیے, ہاں بھانجے ہی ہوئے, بھانجے مولانا سعید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ, جب وہ 12 سال کے ہو گئے حکیم الامت کو بہت بالکل احساس تھا. ایک دن وہ گھر میں آئے, گھر میں آتے رہتے تھے, اب چھوٹے تھے ابھی پردہ شروع نہیں کیا تھا, تو ایک دن حکیم الامت نے پوچھا میاں سعید تمہاری عمر کتنی ہو گئی. یہ بات نہیں تھی کہ حضرت کو پتا نہیں تھا, پتا تھا, ان کو احساس دلانا تھا, میاں سعید تمہاری عمر کتنی ہو گئی. بس وہ سمجھ گئے اور پھر آنا جانا بند کر دیا. تو ایک دن پیرانی صاحبہ نے پوچھا کہ ہاں سعید نہیں آ رہا ہے آج کل. فرمایا ہاں وہ میں نے منع کر دیا ہے, میں نے اس سے پوچھا تھا نا اس دن کہ تمہارا یہ تمہاری عمر کتنی ہے, وہ اسی لیے پوچھا تھا. ہے تو ابھی بچہ ہے. نہیں بچہ ہے, شریعت کا حکم یہی ہے. انہوں نے عرض کیا وہ تو ابھی بچہ ہے. فرمایا ابھی شریعت کا حکم یہی ہے. 12 سال کے بعد کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آدمی کب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے, درجہ بلوغت کو پہنچ جائے, تو احتیاط اسی میں ہے بس. وہ بھی خاموش ہو گئی, انہوں نے بھی مان لیا. ایسے لوگ ہوتے تھے. اب ہم تو رہ رہے ہیں جس ماحول میں تو بس رہ رہے ہیں. مخلوط اجتماعات میں جانا, خواتین کے ساتھ گھل مل ملنا, بے محابہ ملنا, اس کو یہ کہا, اور یہ نام دیا جاتا ہے کہ بھائی رشتے دار ہیں, ان سے بھی تو بنا کے رکھنی پڑے گی, ان سے بھی تو بنا کے رکھنی پڑے گی. یعنی اللہ سے توڑ لو, ان سے بنا لو. آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں, یہ الفاظ کے ان سے بھی تو بنا کے رکھنی چاہیے. یہ جو الفاظ نکالے نا, یہ کیا مفہوم نکلتا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے توڑ لو, چاہے اللہ سے ٹوٹ جائے ہماری, ان سے بنی رہے, یہ ناراض نہ ہو چاہے اللہ ناراض ہو جائے. ایک کارپینٹر ایک جگہ گھر بن رہا تھا ہمارے پڑوس میں, تو ایک کارپینٹر تھے, رمضان کے مہینے میں وہ, میں نے یہ الفاظ خود سنے کہ روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. کارپینٹر بیچارہ غریب آدمی, الفاظ کیا کہہ رہا ہے جن کو کوئی اہمیت نہیں دی ہوگی اس نے, کہ رمضان کا روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. وہ سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے ہاں بھائی تمہارا روزہ ہے, تمہارا روزہ ہے, روزہ رکھا. غالباً وہ پہلا روزہ تھا رمضان شریف کا, تو اس نے, اس کا روزہ نہیں تھا اس کارپینٹر کا, اور الٹا اس نے یہ بھی کہہ دیا چلو ایک گناہ ہو گیا آپ سے, اللہ اس کی قضا کر لو, معافی مانگ لو اللہ سے, تو اللہ معاف فرمانے والے. لیکن یہ الفاظ کہ روزہ تو وہ رکھے, اس میں تو تخفیف ہو گئی, تاخیر ہو گئی, کہ روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں. اب یہ وہ باتیں زبان سے نکال دی, اس نے کچھ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. دوسروں کو ہنسانے کے لیے یہ بات کہہ دی, تفریح کے لیے, طبیعت کی تفریح کے لیے. لیکن یہ بہت بڑا جملہ ہے, علماء سے پوچھ لیجئے, ایسے جملوں سے انسان خارج ہو جاتا ہے ایمان سے. داڑھی کا مذاق اڑا دیا, داڑھی کا مذاق اڑا دیا, یا یہ کہہ دیا کہ میں اگر رشوت نہیں لوں گا, یہ بھی الفاظ میں نے سنے اپنے کانوں سے, اگر میں رشوت نہیں لوں گا تو میرا کچن کیسے چلے گا, میں اگر رشوت نہیں لوں گا تو میرا کچن کیسے چلے گا, باورچی خانہ کیسے چلے گا. یہ الفاظ ہیں, سب کے پوچھیں علماء سے کہ یہ کفری الفاظ ہیں. ٹھیک, لوگ سمجھتے ہیں کیا بس وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم, تم سمجھتے ہو کہ یہ ہلکی چیزیں ہیں, اللہ کے یہاں بہت بڑے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ظاہری باطنی چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے. اسی لیے اللہ والوں سے تعلق قائم کیا جاتا ہے, اسی لیے اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے. بڑے بڑے ہمارے اکابر کیوں گئے, مولانا قاسم نانوتوی آج میں شام کو ہی طلبا سے کہہ رہا تھا، ان کی اردو کی جو کتاب ہے نا، اردو کی کوئی عام آدمی تو سمجھ ہی نہیں سکتا، جو عام آدمی ہو وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جو ذی استعداد عالم نہ ہو اس کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، پکا پختہ کار عالم ہو وہ سمجھ لے گا کچھ کتاب ان کی، کچھ کتابیں کچھ ان کی تحریرات کو کچھ سمجھ لے گا. اردو کی تحریروں کا یہ حال ہے حضرت کی، تو وہ معمولی عالم تھے، ان کو کیا ضرورت تھی حاجی صاحب کے پاس جانے کی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ساری نام میر پنج گنج وغیرہ میزان السرب یہ ابتدائی درجات میں جو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، یہ ایسی ساری کتابیں ایسی یاد تھیں جیسے ہم سورہ فاتحہ آرام سے پڑھ لیتے ہیں، یہ ساری کتابیں ان کو ایسی یاد تھیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی عالم تھے، ان کو کیا ضرورت تھی مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ یا ان سے پہلے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے کی، یا خود مولانا رشید احمد گنگوئی کتنے بڑے عالم تھے. حضرت تھانوی نے کوئی معمولی آدمی نہیں، حضرت تھانوی ایک ایک بات تول کے کہتے تھے. حضرت نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ اگر اجتہاد کا دعویٰ کر لیں تو اس کو نباہ لیں گے، اتنے بڑے آدمی ہیں یہ مولانا رشید احمد گنگوئی، اگر اجتہاد کا دعویٰ کر لیں تو اس کو بھی نباہ لیں گے، مگر اجتہاد مطلق کا دروازہ اس وقت بند ہو چکا اس لیے یہ دعویٰ نہیں کرتے اجتہاد کا، ورنہ یہ اس کیلیبر کے اس معیار کے آدمی ہیں. یہ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں ان کو کیا ضرورت، اتنے بڑے عالم کو کیا ضرورت تھی حاجی صاحب کو اپنا شیخ بنانے کی، مرشد بنانے کی، اسی لیے بنایا جاتا ہے. اور یہ تابعین صحابہ تو مستغنی ہی نہیں رہے کبھی. حضرت علقمہ کا واقعہ ہے بخاری شریف میں کہ وہ دمشق میں پہنچے جامع مسجد میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہ بخاری میں بھی ہے مشکات میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ میں یہاں پردیس میں آ گیا ہوں، میرے لیے کسی اللہ والے کا انتظام کر دیجئے کہ میں اس کی صحبت میں بیٹھوں. اللہم یسر لی جلیسا صالحا کا یہی مفہوم ہے. تھوڑی دیر کے بعد کوئی ایک بہت بڑے بزرگ ان کے پاس آ کے بیٹھے، انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو نہیں پہچانے، یہ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، حضور کے صحابی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. انہوں نے جا کر، حضرت علقمہ نے ان سے جا کے عرض کیا ابھی میں نے یہ دعا مانگی تھی اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اور اللہ نے آپ سے ملاقات کروا دی. مانگنے پر اللہ کیا کچھ نہ دیں گے، تعلیم تو ہو، اگر تعلیم ہے آپ ہے دوست، اگر صادق ہیں آپ ہے دوست اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک.